اور ان میں سے مثلاً اقرا بن حابس تھے اور اویانا بن حسن، ان کو 100 100 اونٹ دے دیے۔ اسی طرح بعض معززین عرب کو بھی ترجیحی سلوک سے نوازا، اس میں ایک حکمت تھی کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں، اور یا یہ اگر اسلام نئے نئے لائے ہیں تو اسلام کے لیے ان کا دل اور کھل جائے۔ اور زکوٰۃ اور غنیمت کے مال میں سے اسلامی حکومت ایسے لوگوں پر خرچ کر سکتی ہے کہ جن سے اسلام کی ہمدردی یا تالیف قلب ان کی مقصود ہو، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ تو عادلانہ تقسیم نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑتے، اندازہ کریں اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر اپنا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں کرتے تھے، اس کی ہدایت کے مطابق، جب آپ نے اسلام ہی کے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی کسی فائدے کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کو مال غنیمت میں سے جان بوجھ کر زیادہ دیا، تو اس پر کچھ لوگوں کو جو اصل میں منافقین ہی تھے انہیں اعتراض گزرا، کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو انصاف والی تقسیم نہیں، اور نہ ہی اس سے خدا کی خوشنودی مطلوب ہے۔ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، اندازہ کریں ذرا الزامات کا۔ تو میں نے یہ بات سن کر کہا خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ضرور کر دوں گا۔ چنانچہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جو کچھ اس شخص نے کہا تھا آپ کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر آپ کا چہرہ مبارک کبیدگی کی خاطر یعنی رنج کی وجہ سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ انسان کسی سے ایسی بات سنتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہو، اور اس کے خاص طور پر کردار کے اوپر حرف آئے، تو اس پر انسان کا ریئیکشن جو ہونا چاہیے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جب اللہ اور رسول ہی انصاف نہ فرمائیں تو وہ کون ہے جو پھر انصاف کرے گا؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا مگر انہوں نے صبر و ضبط فرمایا۔ یعنی ایک اللہ کے بندے کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جب اس پر آزمائش آتی ہے تو آزمائش میں وہ اپنے سے بڑی آزمائش والوں کو دیکھتا ہے کہ مجھے تو کم آزمایا جا رہا ہے، مجھ سے زیادہ بھی آزمائش میں لوگ ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، تو تمہارے اندر قناعت پیدا ہوگی، صبر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ایسی باتوں سے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے کچھ حاصل نہیں، آئندہ ایسی تکلیف دہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض ہی نہیں کروں گا تاکہ آپ کو تکلیف ہی نہ ہو۔ آپ نے سورۃ الانعام میں یہ پڑھا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اذن یعنی کانوں کے کچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اذن خیر لکم، کانوں کا کچا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ دراصل یہود اور منافقین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا، کیونکہ مخلص مسلمان منافقین کی ان شرارتوں اور خباستوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے اور آپ اگر اس کے مطابق کوئی احتیاط فرماتے یا کوئی کاروائی کرتے، تو اس سے یہ لوگ بہت جز بجز ہوتے، بہت تکلیف محسوس کرتے، بجائے اس کے کہ اپنے طرز عمل کو بدلے وہ کیا کرنا شروع کر دیتے، الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تاکہ ان کے اپنی غلطیاں اور برائیاں چھپی رہیں، اور جو اسلام کے خلاف سازشیں وہ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی بھلائی منظور ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی بھلائی منظور ہوتی ہے تو دنیا میں اس پر پے در پے مصائب اور تکلیفات نازل فرما دیتا ہے، ایک کے بعد دوسری پھر تیسری، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی چاہتے ہیں، اور جس کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو اس کو دنیا میں گناہوں میں ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ قیامت میں وہ پکڑا جاتا ہے، یعنی اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی زیادتی تنگی اور مشقتوں کے ساتھ ہے، یعنی ثواب زیادہ کب ملتا ہے؟ جب انسان مشقت اٹھا کے یہ ثواب کمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو محبوب اور پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے، تو جو آزمائشوں میں خوش رہا رضائے الہی کا مستحق ہوا، اور جو آزمائشوں پر ناراض ہوا تو وہ غضب الہی کا موجب بنا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح کے درجے پر نہیں لیکن حسن کے درجے پر ہے، تو حسن جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح سے ایک ڈگری کم ہوتی ہے، لیکن ضعیف نہیں ہوتی، اس حدیث کو بھی ایک طرح سے صحیح سمجھا جاتا ہے لیکن صحیح سے ذرا سا درجہ کم ہوتا ہے. کس لحاظ سے کم ہوتا ہے یہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم آئندہ دیکھیں گے. اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے کہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ بیمار تھا، وہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. واپس آ کر پوچھا کہ بچہ کیسا ہے. ان کی بیوی بچے کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے سے اچھا ہے. پھر رات کا کھانا ان کے لیے لائیں، انہوں نے کھانا کھایا اور رات ان کے ساتھ گزاری. جب وہ فارغ ہوئے تب بتایا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم آج بیوی سے قریب بھی گئے ہو؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما. چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا. اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو. کچھ کھجوریں بھی ساتھ کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بچے کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لے کر اپنے دہن مبارک میں چبا کر بچے کے منہ میں رکھی اور اس کی تہنیک فرمائی، وہ جسے ہم گھٹی دینا کہتے ہیں اسے عربی میں تہنیک کہتے ہیں، اور بچے کا نام عبداللہ رکھا. بخاری کی ایک روایت میں عیانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 لڑکوں کو میں نے دیکھا جو سب کے سب قرآن پڑھے ہوئے تھے. یعنی وہ بچہ جو اس وقت پیدا ہوا اس صدمے پر صبر کے بعد، تو اس بچے کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ان کے 9 بیٹے آگے سے ہوئے اور 9 کے 9 قرآن کے حافظ تھے. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا فوت ہو گیا، تو ام سلیم نے اہل خانہ سے کہا کہ ابو طلحہ کو لڑکے کے انتقال کے بارے میں کچھ نہ بتانا، میں خود ان کو اطلاع دوں گی. جب ابو طلحہ گھر آئے تو شام کا کھانا ان کے سامنے رکھا جو انہوں نے تناول کیا. پھر معمول کے مطابق زیب و زینت کر کے وہ ان کے پاس گئیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب مطمئن اور آسودہ حال اٹھے تو کہنے لگی کہ ابو طلحہ یہ تو بتاؤ، اگر کوئی قوم کسی کو کوئی چیز بطور رعایت دے اور پھر واپس مانگے تو کیا گھر والوں کو یہ حق ہے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز کو روک لیں؟ ابو طلحہ بولے نہیں. تو کہنے لگی پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں ثواب کی امیدوار رہو کہ اس کی امانت تھی جو وہ واپس لے لی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ مجھے بتایا بھی نہیں ایسی حالت میں کہ میں تمہارے قریب بھی ہوا، اب مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتانے چلی ہو. یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جو کچھ گزرا تھا آپ سے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت ڈالے. پھر ام سلیم کو حمل قرار پایا. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور ان کے ساتھیوں میں ابو طلحہ اور ام سلیم بھی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ مدینہ منورہ میں سفر سے واپسی پر رات کے وقت داخل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا. جب مدینہ قریب آیا تو ام سلیم کو درد ولادت میں آ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روانہ ہو گئے مگر ابو طلحہ کو ان کی وجہ سے رکنا پڑ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے یہ بات بہت ہی پسند اور مرغوب خاطر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سفر پر تشریف لے جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور جب آپ مدینہ واپس تشریف لائیں تو میں بھی آپ کے ہم قدم رہوں. میں اس مجبوری کے سبب اے اللہ جو تیرے علم میں ہے میں یہاں رک گیا ہوں، یعنی اپنی بیوی کی تکلیف کی وجہ سے. تب ام سلیم بولی ابو طلحہ مجھے جو پہلے کیفیت تھی وہ اب محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے سفر جاری رکھو. یعنی وہ تمہاری جو حسرت ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مدینہ میں داخل ہو تو وہ تم اپنی پوری کرو. چنانچہ ہم وہاں سے روانہ ہوئے. مدینہ پہنچ کر پھر درد ولادت ہوا اور لڑکا پیدا ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ کہنے لگی کہ انس دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے جانے سے پہلے کوئی اسے دودھ نہ پلائے. جب صبح ہوئی تو میں بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے بعد بعین ہی حدیث کا صادق مضمون بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور چبا کر اس بچے کو تہنیک دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے اتنی برکت دی کہ ان کے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب قرآن کے حافظ تھے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو زیر کر لے، یعنی ان پہ غالب آ جائے اور پچھاڑ دے، یعنی کسی کشتی میں اگر دوسرے کو وہ گرا دے تو وہ گرانے والا جو ہے وہ بہادر نہیں ہے. بہادر تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کنٹرول رکھے اپنے اوپر. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث حضرت سلمان بن سرد سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا کہ وہاں دو حضرات میں باہم جھڑپ ہو گئی، لڑ پڑے. ان میں سے ایک کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ اور گلے کی رگیں پھول گئیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اسے یہ کہہ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے گی، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تب صحابہ کرام نے اس سے کہا، یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تو غصہ جاتا رہے گا. یہاں پر صبر کرنے کا ایک گر یا طریقہ بتایا گیا ہے اس موقع پر جب انسان غصے سے شدید مغلوب ہو رہا ہو، اور وہ ہے اعوذ باللہ، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اس وقت انسان ٹھنڈا پانی پی لے، اگر اسے خود ہوش نہ ہو تو پاس کوئی بیٹھا ہوا اسے لا کر دے دیا کرے. اس کے بعد حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا غصہ اتارنے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی لے، یعنی غصہ دوسرے پہ اتار سکتا ہے لیکن غصہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کے مجمع میں اسے فوقیت کے ساتھ بلائیں گے، بڑے آنر کے ساتھ اسے بلائیں گے کہ ادھر آؤ. اور جب وہ آ جائے گا تو اسے کہیں گے کہ حوران بہشت میں سے اپنے لیے جسے چاہے منتخب کر لو، یعنی اسے چوائس ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس غصہ نہ کیا کرو. اس شخص نے اپنا سوال دہرایا، آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ کرنا صبر کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورت پر جان و مال اور اولاد کے متعلق تکلیفوں اور مصیبتوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوتا ہے تو ان مصیبتوں کے بدلے میں اس کی ساری خطائیں معاف ہو چکی ہوتی ہیں اور کوئی خطا باقی نہیں ہوتی. یعنی بچوں کی طرف سے کسی نہ کسی، کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ان کی نافرمانی ہے، یعنی انسان جو بھی دکھ اٹھاتا رہتا ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ انسان کا دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوتا ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب عیانہ بن حسن رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور اپنے برادر زادہ حر بن قیس کے ہاں مہمان ہوئے. حر بن قیس کا شمار ان حضرات میں ہوتا تھا جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس خاص میں بٹھایا کرتے تھے. یہ سب حضرات قراء ہوتے تھے، قرآن پاک بہت اچھی طرح پڑھتے تھے. آپ کی مجلس مشاورت کے ارکان بھی یہی ہوتے تھے، یعنی مجلس شورا کے. آپ انہی حضرات سے مشورے لیتے تھے. جناب عیانہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہاری رسائی جناب امیر المومنین کی مجلس خاص تک ہے، میرے لیے بھی حاضری کی اجازت لے دو. حر بن قیس نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ان کے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی. جناب عیانہ جب مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ ہم کو بہت عطایا نہیں دیتے، یعنی بہت سی بخشش نہیں دیتے، اور نہ ہی ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور خطرہ ہوا کہ کوئی ناگوار بات واقع نہ ہو جائے. تو حر بن قیس بولے، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف فرما دیجئے، بھلائی کا حکم فرمائیے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے. اور یہ عیانہ بھی ایک طرح سے جاہل ہیں. جناب عیانہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، کچھ نہ بولے، کیونکہ آپ قرآن مجید پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے. یہ نہیں ہوا کہ آپ کو وہ آیت سنائے گی اور آپ کہیں کہ اچھا اچھا بند کرو، اس وقت تمہیں آیتیں سوج رہی ہیں اور میرا یہ حال ہو رہا ہے، مجھے نصیحتیں کم کرو. نہیں، بلکہ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جلد ہی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ باہم ایک کو دوسرے پر ترجیح دیا کریں گے، یعنی انصاف اور سماجی انصاف جو ختم ہو جائے گا، اور ایسے امور سامنے آئیں گے جن کو تم لوگ ناپسند کرو گے. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں ہمارے لیے کس طرز عمل کا آپ حکم فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کو پورا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ تمہارے لیے ہے اس کے لیے سوال کرتے رہو، اور اس قسم کے معاملات میں نہ الجھو. مراد یہ ہے. حضرت ابی یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فلاں شخص کی طرح مجھے عامل یعنی گورنر نہیں بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم کو ترجیح ناحق سے واسطہ پڑے گا، تب تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے عامل ہو. یعنی جو اہل ہوں گے، حقدار ہوں گے، انہیں حق نہیں دیا جائے گا، جو نا اہل ہوں گے انہیں آگے لے آیا جائے گا. تو ایسی صورت میں جبکہ میرٹ کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، تو اس صورت میں صبر سے کام لینا یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ جاؤ، تو پھر میں تمہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا اور تمہارے دل کو ٹھنڈا کروں گا اور جنت کا بہترین مقام تمہارے لیے ہوگا. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن کی گھات پر تھے اور آفتاب کے ڈھلنے کا انتظار فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ نے قیام فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی آرزو اور تمنا نہ کرو، یعنی یہ دعائیں نہ کیا کرو کہ اللہ کوئی دشمن دکھا اور میں اس کا مقابلہ کروں، ایسی دعا نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کی دعا کیا کرو. لیکن جب مقابلہ ہو ہی جائے، خود بخود دشمن سامنے آ جائے، تو پھر جم جاؤ اور صبر کرو، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جنت تلواروں کے زیر سایہ ہے، یعنی مصیبتوں کے بعد ہی حاصل ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کتابوں کے نازل کرنے والے، اے اللہ بادلوں کے چلانے والے، لشکروں اور جماعتوں کو ہزیمت اور شکست دینے والے، ان دشمنوں کو شکست سے دوچار کر اور ان پر ہم کو غلبہ و فتح عطا فرما. یہ بہت اچھی خوبصورت دعا ہے. یہ آخری حدیث تھی اس بات کی، باب الصبر کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ جو واقعی حقیقی معنوں میں صبر کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما، صحیح علم عطا فرما، صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، تو ہمیں وہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. اللہ تعالی، ہمیں ہر اس کام سے اور اس بات سے بچنے کی توفیق دے جو تجھے ناراض کرتی ہو. اللہ ہمیں بہترین صبار اور شکور بنا دے. یا ارحم الراحمین ہمارے اندر صبر کی صفت بہترین احسن طریقے سے پیدا فرما. یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں مشکلات سے عافیت میں رکھ. یا اللہ تو ہم سب کو اپنے قریب کر لے, ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے. یا اللہ اس کام کے کرنے کو تو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا رب العالمین جو بہنیں یہاں پر آئی ہیں, اللہ اپنی رحمت سے ان کا آنا قبول فرما, اس محفل کو ان کے حق میں حجت بنا, انہیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, ساری مشکلات کو تو آسان کر دے. یا رب العالمین پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنا. اللہ اسے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین تو امت مسلمہ کو وحدت عطا فرما. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے خوش ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ریاض الصالحین کا یہ باب صدق ہے, سچائی کا باب, جس میں ابتدا میں سچائی کے بارے میں قرآن پاک کی آیات ہیں اور اس کے بعد چند ایک احادیث. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دو چیزوں کی تلقین کرتے ہیں. پہلی بات کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور دوسری بات صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صدق اور سچائی وہ اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے جو اسے دنیا کے دیگر تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات کو ایک ماننا کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اس کی صفات پر ایمان رکھنا اسے اپنا خالق, مالک اور رازق اور معبود تسلیم کرنا, یہی دراصل بڑی سچائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغامات دیے, کتاب دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کو ماننا سب سے بڑی سچائی ہے. صحابہ کرام جس خاص بات کے ساتھ دوسروں سے ممتاز تھے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں, ہم میں سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہم یہ جانتے تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ بات جو صحابی سے ثابت ہو جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس بات کو منو ان قبول کیا جائے گا. اور یہاں سے وہ اصول نکلتا ہے, الصحابت کلہم عدول, کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے, سچ بولنے والے تھے, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی, اور عام روزمرہ زندگی میں بھی انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعد آنے والوں نے جھوٹ کو اپنایا بھی اور صحابہ کرام پر بھی جھوٹ باندھا, اور پھر ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ روایت کیا. اور اس جھوٹ کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ فی النار, کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے, جھوٹ باندھے, اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور یہ حدیث 70 کے قریب صحابہ کرام کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں, جس کے آگے جا کر چینز سینکڑوں میں بدل جاتے ہیں. یعنی بے شمار مرتبہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پڑھنے کو ملے گی. تو گویا سچائی کا اختیار کرنا، سچائی کو تسلیم کرنا، اور صرف زبان سے سچ بولنا نہیں بلکہ عمل سے بھی کسی چیز کی تصدیق کرنا، یہی دراصل ایمان ہے. اور ہم آئندہ احادیث میں اس کی مزید وضاحت بھی دیکھیں گے کہ سچائی کے مختلف پہلو کیا ہیں. ایک اور آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الاحزاب میں مومن اور مسلم مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر عورتوں کا الگ سے نام لے کر ان کے لیے سچائی کی صفت کو نہایت اہم قرار دیا. سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر انہوں نے اللہ سے سچ بولا ہوتا، سچ کہا ہوتا، تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہوتی. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنہ وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدیقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، ان الصدق يهدي الى البر، سچائی انسان کو نیکی کی راہ دکھاتی ہے. وان البر يهدي الى الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی راہ پہ چلاتی ہے. وان الرجل لا يصدق، اور یقیناً ایک انسان سچ بولتا چلا جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کرتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے، کہ اس کا نام سچے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور یقیناً جھوٹ فجور کی طرف، نافرمانی کی طرف، گمراہی کی طرف انسان کو رہنمائی دیتا ہے، اس کو راہ دکھاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گمراہی یا گناہ انسان کو آگ کا راستہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور بلا شبہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، کذاب لکھ لیا جاتا ہے. اگلی حدیث ہے، عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. ابو محمد الحسن بن علي سے روایت ہے، ابو محمد کنیت ہے حضرت حسن کی، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. ان دونوں پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ آ رہے ہیں رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اگر دو ہوں تو عنہما ہوگا، اور اگر بہت سارے ہوں تو رضی اللہ عنہم، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے ورضوا عنہ. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح باقی تمام انبیاء پر فضیلت ہے، تو آپ کے لیے درود کے کلمات بھی باقی تمام انبیاء سے مختص ہیں، خاص ہیں، اور وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ مسلمانوں کے اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ ان بزرگوں اور ان نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ اگر انبیاء تھے اور انبیاء ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کا سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہر طرح کی سلامتی دنیا اور آخرت میں ہو. رضی اللہ عنہم کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے دراصل خود قرآن پاک میں اختیار فرمائے صحابہ کرام کے لیے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کے نیک کاموں کی وجہ سے.
اور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی خصوصیت اور ہے، اس میں ایک صلات ہے اور ایک سلام ہے، صلی سے صلات اور وسلم سے سلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم سب کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. اور پھر اس کے بعد امت کے جتنے نیک افراد ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، لیکن ان کا درجہ صحابہ کرام کے بعد آتا ہے، تو ان کے لیے لفظ رحمت اللہ علیہ استعمال ہوتا ہے. ان القاب کو شروع سے امت اسی طرح استعمال کرتی چلی آئی ہے، لہذا ہمیں بھی اس کا ایک طرح سے اہتمام کرنا چاہیے. یہ دراصل ان بزرگوں کی ان خدمات اور ان احسانات کا ایک چھوٹا سا جوابی ہدیہ ہوتا ہے، ایک ٹوکن کے طور پر ان کے آنر کے لیے، کہ جس میں ہم ان کو ایک دعا دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دیں اور ان کوششوں کے نتیجے میں یہ نور ہدایت ہم تک پہنچا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، دنیا میں ہم انہیں اس کے سوا کیا دے سکتے ہیں کہ دعا ہی دیں. لہذا ان کلمات کی ادائیگی میں اگرچہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، انسان کی گفتگو ذرا لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور کسی کے لیے کہ اللہ کی رحمت ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوابی طور پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اس انسان کے لیے کہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے. جیسے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم، تو جواب میں اللہ تعالیٰ فوراً ہی آپ کو ان کی طرف سے بدلہ دلوا دیں گے اس فرشتے کے ذریعے، کہ وہ آپ کے لیے بھی کہے گا کہ اللہ اس کے لیے بھی وہی کچھ جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے اپنے ہی حق میں خیر اور بہتری اور رحمت کا سبب ہو جاتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھیں، یا انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، یا صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری حدیث میں ابو محمد الحسن بن علی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا، حفظ کر لی ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت. کیا یاد کیا میں نے؟ آپ نے سکھایا اپنے نواسے کو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع چھوڑ دو، الی ما یریبک جو تمہیں شک میں ڈالے، یعنی وہ کام چھوڑ دو جس سے تمہیں شک گزرے اور تمہارے ضمیر پر خلش گزرے، الی ما لا یریبک اس چیز کو اختیار کرو، یعنی چھوڑ کے پھر کدھر جاؤ، ما لا یریبک جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جہاں انبیاء کے ذریعے علیہم السلام ہدایت بھیجی، وہاں ہدایت حاصل کرنے کا ایک سبب انسان کے اپنے اندر بھی رکھ دیا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو الہمہا فجورہا و تقواہا کے الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کا فجور اور اس کا تقویٰ الہام کر دیا ہے، گویا کہ یہ دو قوتیں ہیں جو ہمارے اندر ڈال دی گئی ہیں. اور اگر انسان تقویٰ کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو غذا اور ماحول میسر آتا ہے، تو وہ ابھرنے لگتی ہے وہ قوت جو کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر پہلے سے ڈالی ہوئی ہے. لیکن اگر انسان اس کے ابھارنے کے لیے کام نہیں کرتا، تو یہ جو دوسری قوت ہے فجور کی جو انسان کے اندر موجود ہے، یہ پھولنے اور بڑھنے لگتی ہے، پنپنے لگتی ہے، اور پھر تقویٰ کی جو صفت ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. اس کو آپ ایک ترازو سے سمجھ سکتے ہیں جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے برابر کی انسان میں ڈال دی. جس طرف کا وزن بڑھ جائے گا، جس طرف توجہ بڑھ جائے گی، اسی طرف انسان کا پلڑا جھک جائے گا. اگر تقویٰ کے لیے ہم نے کوشش کی تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کے فجور میں پھسلنے کے لیے چھوڑ دیا، جس کے لیے بہت سی قوتیں کام کرتی ہیں، انسان کا اپنا نفس بھی کام کرتا ہے، شیطان بھی کام کرتا ہے، ماحول بھی انسان کو ادھر ہی دھکیلتا ہے، تو وہ پلڑا پھر بھاری ہو جائے گا. قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا تو یہی دو چیزیں، تقویٰ کی جو وزن ہے وہ نیکیوں کو سمیٹ لے گا، اور فجور کا جو انسان کے اندر وہ ہے وہ فجور کو اپنی طرف کھینچ لے گا، جو بھاری ہو گیا اسی کے مطابق انسان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی اپنے نواسے کو وہ یہ تھی کہ اپنے اندر جو خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر بھلائی کی جو قوت رکھی ہے اس سے کام لو۔ اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک خارجی روشنی اور ایک آنکھ کی اپنی روشنی۔ اگر کسی کی آنکھ میں روشنی نہیں، آنکھ میں وہ طاقت وہ پوٹینشیل نہیں کہ جو باہر کی روشنی کے ساتھ مل کے دیکھنے کا کام کرتا ہے، تو خالی کھلی باہر کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم بہت سی دین کی باتیں پڑھتے سنتے اور جانتے ہوتے ہوئے بھی نہ حق کو پہچانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہمارے اپنے اندر خیر کی قوت ہے اس کو ہم پنپنے نہیں دیتے۔ لہذا جب ہماری آنکھ بند ہو یا یہ کہ وہ نقطہ اندر کام نہ کر رہا ہو، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے ارد گرد سینکڑوں علم اور کتابیں اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بے بہرا ہوتا ہے۔ تو اسی کو قرآن میں بصیرت کہا گیا، اور بصائر کا لفظ آپ کو بار بار ملے گا۔ تو یہ بصیرت ہے انسان کی اپنے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہی استعمال کرتے ہیں جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور اس سے کام لیتے ہوں۔ رہا یہ کہ انسان صرف خارجی اور بیرونی چیزوں سے کام لے کے ہدایت کی کوشش کرے تو صرف وہ کافی نہیں ہوا کرتے، جب تک کہ اندر سے آواز نہ اٹھے ہدایت کے حصول اور اس پر عمل کی۔ لہذا یہاں پر اس اندر کے انسان کو جگایا جا رہا ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، استفتِ قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ مانگو اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے تو شک کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کو اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی، اس لیے کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، سچائی اطمینان کا باعث ہے، سچائی اطمینان ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یوں ہوگا، فا پس ان بے شک الصدق سچائی طمأنینۃن اطمینان ہے۔ گویا اطمینان اور سکون کس چیز کا نام ہے؟ سچ کا دوسرا نام ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ دل میں خلش پیدا کرے گا، بے چینی پیدا کرے گا، بدمزگی پیدا کرے گا، اور وہ آگے 100 بیماریوں کا سبب بنے گا جن کو ہم نے نئے نئے نام دے لیے ہیں، ڈپریشن اور نہ جانے کیا کچھ۔ لیکن اس کے اصل اسباب یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سچائی کو ابھارتے نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں یہ فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آگے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، اس کو نکھارا، اسے ابھارا۔ وَقَدْ خَابَ، اور یقیناً ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اس کو پیچھے پھینک دیا۔ تو وہ جو دبانے کی کیفیت ہے، جب تک ہم اس آواز کو نہیں سنتے اندر اپنے دل کی، تو اس وقت تک اطمینان اور سکون انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ تو یہاں فرمایا کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ شک ہے، دل کی بے چینی ہے، دل کا کرب ہے، ریبہ شدید قسم کی بے چینی اور تلملاہٹ کو، کہ اگر کیفیت اپنے اندر کی یہ ہو تو پھر دیکھو کہ کہاں پر جھوٹ ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ باب صدق ہے، لیکن زبان کے صرف سچائی کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ دل کی سچائی کی بات کی جا رہی، اندر کی انسائٹ کی سچائی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہاں سچائی نہیں تو صرف زبان کی سچائی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال حدیث صحیح، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تیسری حدیث ہے، عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثه الطویل فی قصة ہرقل قال ہرقل فماذا یأمرکم، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو سفیان قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق علیہ۔ ابو سفیان صخر بن حرب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جنہوں نے کاٹی, لیکن آخر میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. اب آپ دیکھیں کہ ایمان کا وزن اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کی ساری زندگی بھی گناہوں میں کٹ جائے لیکن سچے دل سے وہ رب کو مان لیتا ہے اور اپنی آخری زندگی میں بھی یہ عہد کر لیتا ہے کہ رب میں صرف تیرا بندہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہی انعام کا وعدہ کرتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے انعام ہے. یعنی اگرچہ وہ مرتبے میں وہاں تک نہیں پہنچے ہوئے, لیکن بہرحال اللہ کی رضا ان کے لیے بھی ہے. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی کتاب میں شاید دیکھ رہے ہوں کہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے. عام طور پر ہم تاریخ پڑھتے پڑھتے ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں اور صرف سرسری ذکر اس طرح ہی کر گزرتے ہیں کہ ابو سفیان نے کہا. لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ مسلمان ہو چکے تھے. فی قصت ہرقل, ہرقل جس کو ہم ہرقل شاید کہتے ہیں یا ہریکولس جو ہے اردو میں شاید ہرقل کہتے ہیں یا مجھے معلوم نہیں, لیکن عربی میں اس کو ہرقل کہتے ہیں. ہرقل جو ہے اس کے ایک قصہ ہے, قصہ آپ کو بخاری میں ملے گا, بہت طویل قصہ ہے وہ. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملوک کو خط لکھے تھے اسلام قبول کرنے کے, تو ہرقل کو بھی لکھا گیا تھا اور اس اثنا میں ابو سفیان بھی ہرقل کے پاس پہنچا ہوا تھا. تو ہرقل نے پوچھا کہ تمہارا ساتھی کیا حکم دیتا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. قال ابو سفیان, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قلت یقول, میں نے اس وقت کہا, یعنی یہ اس وقت کا واقعہ اپنا بیان کر رہے ہیں جب ابھی وہ مسلمان نہیں تھے, کہ ہمارا ساتھی ہم سے یہ کہتا ہے, عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, وحدہ, صرف اس ایک کی, لا تشرکو بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, وترکو ما یقول آباؤکم, اور چھوڑ دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے باپ دادا کرتے ہیں. یہ ایک اور تعلیم تھی اور اسی وجہ سے ابو سفیان کی دشمنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مت کہو کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ غلط تھے. اس قسم کی جہالت میں ہمارا معاشرہ بھی مبتلا ہے کہ حق بات کے لیے ہم قرآن اور سنت سے رجوع کرنے کی بجائے باپ دادا سے کرتے ہیں کہ ان کا طور طریقہ کیا تھا, اور کسی بھی بات میں فیصلہ کن سٹیج پر پہنچ کر بھی ہم وڈرا کر لیتے ہیں حق کو اختیار کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ سوچ کر کہ نہیں, آخر ہمارے ماں باپ کوئی بے وقوف تھے, ان کی عقل نہیں تھی, ہمارے بڑے کوئی ایسے ہی بال اپنے دھوپ میں سفید کر گئے, نہیں, جو انہوں نے کیا ہمارے لیے وہی کافی ہے. جیسے قرآن پاک میں بار بار آتا ہے, بل وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا پایا ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ہدایت کے جو سورسز ہیں ان میں کوئی ایک سورس بھی باپ دادا نہیں ہے. اللہ کی کتاب, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آفاق کی نشانیاں, انفس کی نشانیاں اور اپنے اندر کا ضمیر, یہ ہے وہ ذرائع جن سے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے, ہدایت تک پہنچ سکتا ہے. لیکن خالی عقل اور خالی بصیرت بھی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ وہ خارجی علم موجود نہ ہو, وہ روشنی, وہ نور ہدایت ہماری زندگی میں آیا نہ ہو, یعنی اللہ کی کتاب. اچھا, اور کیا کہتا ہے؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ, ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو, وَالصِّدْقِ, اور سچ بولا کرو, وَالْعَفَافِ, اور پاک دامنی اختیار کرو, وَالصِّلَةِ, اور رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. صلہ کا لفظ عربی زبان میں جب اکیلا آتا ہے تو اس سے مراد صلہ رحمی ہوتی ہے, رشتے داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھو. صلہ کا مطلب ہے جوڑو, یعنی اٹیچ رہو, ان سے تعلق مت کاٹو, تعلقات کو بگاڑو مت, وہ اگر تمہارے حقوق نہیں بھی دیتے تو تم حقوق ادا کرتے رہو. چوتھی حدیث ہے, ان ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله تعالى الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. رواه مسلم. ابو ثابت سے روایت ہے اور کہا گیا کہ ان کی کنیت ابو سعید بھی تھی اور کہا گیا کہ ابو الولید بھی, لیکن نام ان کا سہل بن حنیف, اس میں کوئی بھی شک نہیں. یہ کیا ہوا کہ کبھی وہ کہتے ہیں ابو سعید, کبھی کہتے ہیں ابو الولید اور کبھی کہتے ہیں ابو ثابت؟ یہ تو اس کا مطلب ہے حدیث ہی بھی جھوٹی ہوگی جب ایک بندے کے تین نام آئے ہیں. یہ بات نہیں ہوا کرتی. بات یہ ہوتی ہے کہ ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ. اگر ایک باپ کے تین بیٹے ہیں، مثال کے طور پر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کے نام سے ابو فلان مشہور ہو جاتا ہے، اتفاق سے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بیٹا کہیں اور چلا جاتا ہے یا دوسرا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، تو لوگ اس بیٹے کے نام سے بھی ابو کہہ کے پکار سکتے ہیں، اور اتفاق سے اگر تیسرا ہو تو تیسرے کے نام سے بھی. اب اگر مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو اس کے بچے کے نام سے پکاریں تو ہمیشہ ضروری نہیں کہ ایک ہی کا نام لیں. یعنی اگر ایک شخص کی تین بیٹیاں ہیں تو کبھی آپ کہہ سکیں گے وہ ساجدہ کی ماں، اور کبھی آپ کہہ دیں گے خالدہ کی ماں، اور کبھی کسی اور کا. تو اسی طرح عربوں کے ہاں ابو کا مطلب ہے باپ، یعنی اس شخص کو تین کنیتوں سے پکارا گیا ہے. لیکن اس کا یہ نہیں کہ نام میں اختلاف ہے تو بات بھی جو کی اس نے جھوٹی کہی ہوگی. بات جو کی گئی ہے وہ مسلم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اور روایت بڑی خوبصورت ہے. ہم سب کو چاہیے ایسی نیت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا